لیٹ ہو گئے ہیں، خصوصاً ان مومنین سے پاکستان میں جو امام بارگاہوں میں ڈش لگا کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس میں بعض ٹیکنیکل اور بعض جو ویکلی پروگرام چل رہے تھے ان کی مجبوریاں ہیں. البتہ جیسے کوئٹہ کے مومنین امام بارگاہ میں، سید آباد کے امام بارگاہ میں پروگرام دیکھ رہے تھے، تو وقفے کے لیے ہم نے ایک مولانا صاحب سے گزارش کی تھی جو ناروے سے اسکیپ کو پورا کر رہے تھے. تو انشاءاللہ جو اور حضرات مومنین بغیر کانٹیکٹ کریں گے کہ جو بیچ میں یہ وقفے آ جاتے ہیں تاکہ مجمع جو ہے اکتا نہ جائے اور ان کا وقت ضائع نہ ہو، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے بیچ میں اسکائپ کے ذریعے سے مختلف مقامات سے، کبھی کینیڈا سے، امریکہ سے جو ہے ایسے علماء سے درخواست کی جائے گی تاکہ یہ آپ کا جو ہے علمی سلسلہ بھی اور مذہبی اور روحانی سلسلہ بھی جاری رہے. تو انشاءاللہ اب فضائل محمد و آل محمد شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ بھی. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل الفرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. امام مهدي عليه الصلاة والسلام کے ظهور کے لیے انشاءاللہ سب دعا کریں. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمدعه فيها دبيلا
رحمت گیا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ناظرین محترم، یہ آج چوتھا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عشرہ حسنین کریمین کے سلسلے میں، اور اس کا مقصد اتحاد بین المسلمین بھی ہے، اور اس کا مقصد محبت اہل بیت اور محبت اسلام اور محبت انسانیت کا پیغام بھی دینا ہے.
ماشاءاللہ،
جس آیت کو آپ سن رہے ہیں سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، جس نے اپنے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور کیا مقصد ہے بھیجنے کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ نورانی نبی نورانی آیتوں کی تلاوت فرمائیں، ویزکیہم، اور ہمارے نفسوں کو پاک فرمائیں، اور جب ہمارے نفوس پاک ہو جائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر یہ قرآن کا بھی علم دیں، پھر یہ کتاب کا بھی علم دیں.
سبحان اللہ،
اور قرآن میں ہر علم ہے، ہر چیز ہے، ہر حکمت ہے. عزیز و سراسر یہ آیت جو ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتا رہی ہے، عظمت بتا رہی ہے، کرامت بتا رہی ہے کہ یہ نبی کون ہے. یہ نبی وہ ہیں جس کے پاس علم قرآن ہے، یہ معلم قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے. کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. اس میں کیمسٹری میں بھی ہے، اس میں جیولوجی بھی ہے، اس میں فزکس بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، فلسفہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، منطق بھی ہے، سائیکولوجی بھی ہے، اور یقیناً ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. لوگ کہیں گے جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے؟ جب ہم دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو قرآن میں تو 124,000 انبیاء کے نام نظر نہیں آتے، اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. جی میرے بھائیو بزرگو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے. ہر علم موجود ہے، لیکن اب میں اس کی مثال اتنی آسان دوں کہ جو چھوٹے بچے بھی سن رہے وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ تلاش کرنے چلے تو 124,000 انبیاء کے اسماء گرامی آپ کو نہیں ملے، یا کوئی اور مسئلہ آپ کو نہیں ملا. اس کی وجہ میں عرض کروں، دیکھیے، اگر میں آپ کے سامنے کسی بہت بڑا درخت ہے، نیم کا درخت ہے مثلا، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، مگر اس کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ اس کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا بیج ہے اور بہت بڑا درخت ہے. اگر میں یہ نیم کے بیج کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں اور کہوں قبلہ دیکھیے یہ جو چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کے اندر جڑ بھی موجود ہے، اس کے اندر شاخیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر ٹہنیاں بھی موجود ہیں، اس کے اندر پتے بھی موجود ہیں، اس کے اندر پھل بھی موجود ہے. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ساری دنیا کہے گی یقیناً اسی بیج چھوٹے کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ چھوٹا بیج اگر سونے کے صندوق میں بھی رکھ دیں، جڑ نہیں نکلے گی،
بے شک
پھل نہیں ملے گا، شاخیں نہیں نکلیں گی، پتے نہیں نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ جب اس کے صحیح مقام پر رکھیں. کون سا مقام اس کا صحیح ہے؟ چاندی نہیں، سونا نہیں، سونے کا صندوق نہیں، چاندی کا صندوق نہیں، اس کا اصل مقام کیا ہے؟ تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں. جب یہ تراب کے دامن میں پوشیدہ ہو جائے گا تو اب جڑ بھی نکلے گی، شاخیں بھی نکلیں گی، پتے بھی نکلیں گے، پھل بھی نکلیں گے. عزیز و قرآن اسی طرح سے ہے. قرآن میں ہر علم موجود ہے، ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، مگر جب قرآن کو ابو تراب کے دامن میں رکھیں گے، جب یہ قرآن مولا علی کی گود میں آئے گا تو فرمائیں گے سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، میں علی قرآن سے ہر چیز بتاؤں گا، میں آسمانوں کے راستے اس قرآن سے بتاؤں گا، میں سائنس
کے اصول اس قرآن سے بتاؤں گا، میں تمہارے نفسیاتی مسائل کا حل اس قرآن سے بتاؤں گا، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے بشرطے کہ یہ قرآن معصوم کی گود میں ہو۔ اور یہ خود قرآن نے فرمایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن میں شک نہ کرو، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ہر علم موجود ہے، مگر اس سے پوچھو جو اہل ذکر ہو، اس سے پوچھو جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اے لوگو، قرآن میں شک نہ کرو، قرآن میں ہر علم موجود ہے، مگر ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے جن بندوں کو، ہر ایک قرآن کا وارث نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے وہ وارث قرآن ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں، جنہیں میں نے چنا ہے، ان سے جا کے قرآن پوچھو تو وہ اگر تمہارا اونٹ بھی گم ہو جائے وہ قرآن سے تلاش کر کے بتائیں۔ ہر چیز قرآن کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، واقعاً قرآن عظیم خزانہ ہے، مگر یہ قرآن اس وقت ہر چیز آپ کو بتائے گا جب یہ وارث قرآن اہل بیت کی گود میں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا عنوان تھا تربیت اور تعلیم، کیونکہ اسلام نے، قرآن نے پہلے تربیت کا ذکر کیا ہے پھر تعلیم کا،
ماشاءاللہ۔
اس لیے میں بھی وہی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ تربیت کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ اپنی تربیت جب ہم نے صحیح کر لی تبھی ہم کسی اور کی تربیت کریں گے۔ 1,24,000 انبیاء ہماری تربیت کے لیے آئے ہیں۔ انسان اگر تربیت نہ کرے، یقیناً انسان حیوان سے بدتر، ہر درندے سے خطرناک تر بن جاتا ہے۔ یہ فرعون و یزید کون تھے؟ یہ ہٹلر و دیگر ظالم کون تھے؟ یہ شمر و ابن سعد کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تربیت کی طرف توجہ نہ دی۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے، وہ علم حاصل کرے۔ اگر علم حاصل نہیں کیا، اپنی تربیت نہیں کی، تو یقیناً یہ دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، لوگ خودکشی کرتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی، ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی جاتی ہے، وہاں بھی جہنمی بنتے ہیں، کیونکہ خودکشی کے بعد نہ توبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور نہ کوئی عبادت کا دروازہ کھلتا ہے، یہ سارے دروازے رحمت کے بند کر کے وہ خود چلے جاتے ہیں۔ اور جتنی مشکلات معاشرے میں ہیں وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا تربیت و تعلیم واجب ہے، علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، یعنی یزکیہم واجب ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں اور علم بھی حاصل کریں، یہ دونوں چیزیں ہم پر واجب ہیں۔ آئیے، آغاز کہاں سے ہو؟ ہماری گفتگو خصوصاً بچوں پر ہو رہی تھی، لیکن یہاں بچے بڑے مشترک ہیں اس نقطے میں۔ تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے ہوتا ہے، بلیف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، مگر ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے۔ یہ سارا جو ہے نظام جو انسان کا ہے نا، یہ ساری آپ کی خوشیاں جو ہیں، آپ کی پریشانیاں جو ہیں، آپ کی کامیابیاں ہیں، آپ کی ناکامیاں ہیں، آپ کا ایمان ہے، یہ ساری ہر چیز جو انسان کی ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے، بلیف ہے،
فیتھ۔
اگر بلیو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کا اگر عقیدہ درست ہے، زندگی درست ہے،
بلا شبہ۔
اگر عقیدہ نہ درست ہے، پوری زندگی نہ درست ہے۔ عزیزو، آپ کی خوشیوں کا دار و مدار، آپ کی کامیابیوں کا دار و مدار، آپ کی دنیا کا دار و مدار، آپ کی آخرت کا دار و مدار، آپ کی قبر کا دار و مدار، آپ کی قیامت کا دار و مدار، آپ کی بچوں کی تربیت کا دار و مدار، آپ کی زندگی، خوشیاں، آپ کی ازدواجی زندگی کا دار و مدار، آپ کی گھریلو زندگی کا دار و مدار، ساری چیزوں کا دار و مدار آپ کے عقیدے پر ہے، عقیدے پر ہے، بلیو پر ہے۔ بلیو، ذرا توجہ دیں، بلیو بہت اہم ہے، کیونکہ بلیو کے تابع ہر چیز ہے۔ आपके सब कॉन्शियस भी, आपका कॉन्शियस भी, आपका ब्रेन भी, आपकी आंखें भी, आपके हाथ भी, आपके सारे आजा किसके ताबे है? आपके बिलीव, आपके अकीदे के ताबे है। अगर बिलीव दुरुस्त नहीं, सारी हरकतें गलत हो जाएंगी, सारी मेहनतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, शैतान मालून भी ये कहता है कि मैं लोगों का बिलीव बिगाड़ने के लिए सिरात मुस्तकीम पर बैठा हूं, मैं किसी सिनेमा के दरवाजे पे नहीं बैठा। ये कुरान कहता है। शैतान कहां बैठा है? पब में नहीं बैठा है, जुआ खाने में नहीं बैठा, शराब खाने में नहीं बैठा। शैतान कहता है मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठा हूं। ऐ बदबख्त, तू यहां क्या कर रहा है? हम भी कहते ना एहदिना सिरात अल मुस्तकीम, ऐ खुदा सिरात मुस्तकीम चाहते हैं, हर मुसलमान नमाज में चाहता है। और कुरान कहता है कि शैतान भी सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? तो अब तफसील ये है इन आयतों की कि शैतान सिरात मुस्तकीम पे क्या कर रहा है। कहता है मैं इसलिए बैठा हूं कि जो भी सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, थोड़ा सा एंगल बदल दूंगा, थोड़ा सा उसे टेढ़ा कर दूंगा। तो जब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जितनी मेहनत करेगा उतना सिरात मुस्तकीम से दूर होता चला जाएगा।
डायरेक्शन बदल दे,
थोड़ा सा एंगल बदल दो। मसलन आप देखिए, आप लंदन जाना चाहते, लेकिन थोड़ा सा एंगल बदल जाए रोड पर, थोड़ा सा एक मसलन आप कहीं और चले जाएं, जितना तेजी से जाएंगे कभी लंदन नहीं पहुंच सकेंगे। अजीजों, ये बहुत अहम मसला है कुरान का। शैतान सिरात मुस्तकीम पर है और तफसीरें कहती वो थोड़ा सा एंगल बदल देता है। लिहाजा बार बार, एक बार नहीं, हजार हजार बार अपने अकीदे को चेक करें, अपने ईमान को चेक करें, अपने बिलीव को चेक करें। बिलीव सबसे ज्यादा, हत्ता के अमल से भी ज्यादा, क्योंकि अमल का दारो मदार अकीदे पर है। अकीदा सुनी सुनाई बातों पर नहीं होता। इसीलिए कुरान कहता आबाहुम फहम गाफिलून, जो बाप का अकीदा है, अगर आप इसलिए उस अकीदे को मानते हैं क्योंकि मेरे बाबा का अकीदा है, मेरे दादा का अकीदा है, मेरे चचा का अकीदा है, कुरान कहता है ये बुत परस्तों की सुन्नत है, ये खुदा परस्तों की सुन्नत नहीं है।
माशाल्लाह,
पहली बात ही रद्द कर दी। आबाम फहम गाफिलून, अकीदा असल चीज है, असली फाउंडेशन है, तरबियत नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। अकीदा दुरुस्त करें। आबाहुम फहम गाफिलून, कुरान ने ये सिफत बताई है मुशरिकों की, बुत परस्तों की। लिहाजा तकलीद हराम है, यहाँ अकीदे के मामले में तकलीद हराम है। फुरूए दीन में तकलीद है, उसूले दीन में नहीं तकलीद। आपने खुद समझना है, खुद तहकीक करनी है, हर एतबार से जो भी आपका अकीदा हो, सिर्फ एक उसूल सुन लें, एक उसूल सुन लें, यकीनन आपको शैतान गुमराह नहीं करेगा। और ये कुरानी उसूल बतला रहा हूं, पैगंबर का उसूल बतला रहा हूं। जो भी आपका अकीदा हो, जिस चीज के बारे में भी अकीदा हो, कैसे पता चले ये सच्चा अकीदा है या दूसरे का अकीदा है, या दूसरे का अकीदा आपसे मुख्तलिफ, वो सच्चा है या आप सच्चे हैं? अजीजों, इसीलिए कंपेरेटिव स्टडी लाजिम है, लाजिम है। कुरान का तहातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादकीन, ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन, जो भी तेरा अकीदा है, अकीदा वो सही है जिसके लिए तेरे पास दलील मौजूद, सबूत मौजूद हो, प्रूफ मौजूद हो। अगर तेरा अकीदा है मगर तेरे पास दलील नहीं, वो अकीदा बातिल है। दलील मांगता है, कुरान दलील मांग रहा है, खुदा दलील मांग रहा है। हत्ता कि अगर तू खुदा को भी मानता है तो रसूल खुदा कहते दलील दो। ऐसे बच्चों की तरबियत करें दलील के साथ। जो भी मेरे बेटे, तेरा अकीदा हो खुदा के बारे में, पैगंबर के बारे में, इमाम के बारे में, कयामत के बारे में, जो भी अकीदा हो कुरान के बारे में, दलील के साथ। ये नहीं कि बाबा ने कहा, ये नहीं कि अम्मा ने कहा, ये बुत परस्तों काफिरों की सुन्नत है। वो अपने बाप के रास्ते से हटते नहीं है तो कयामत तक उन्हें हिदायत नहीं मिलती। नहीं, तहकीक के जरिए से, दलील के साथ। जो भी अकीदा है, पहला दलील, पहली दलील कहां से? कुरान से दलील होनी चाहिए। दूसरी, हदीस सही से दलील होनी चाहिए। तीसरी, अक्ल से दलील होनी चाहिए। अकली दलील भी लाजमी है, क्योंकि अकल और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अकल और शरीयत में कभी तादाद नहीं है, क्योंकि जो शरीयत का खालिक है वही तो अकल का
खालिक,
खुदा ही खालिक है अकल का, बल्कि वही शरीयत है, वही अकल है। लेकिन अकल है क्या, ये अलग बहस है। عزیز و عقل کامل وہ ہے جہاں علم کامل ہے.
سبحان اللہ.
لہذا جہاں علم کامل ہے وہاں عقل کامل ہے. اسی لیے پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے, اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. لوگ سمجھ نہ سکے قبلہ آپ نے پہلے کہا اللہ نے عقل خلق کیا, پھر آپ نے کہا اللہ نے میرا نور خلق کیا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا جو نور اول ہے وہی عقل اول ہے. نور عقل ایک چیز ہے, عقل نور ہے. سب سے پہلے اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خلق کیا. وہی عقل کل ہے, وہی علم کل ہے, وہی نور کل ہے. لہذا عقل یہی ہے, علم جتنا بڑھے گا عقل اتنی بڑھے گی. ناقص عقل نہیں فیصلہ کر سکتا, لہذا علم بڑھنا چاہیے. تو عقلی دلیل, قرآنی دلیل, حدیث کی دلیل, کو جو بھی عقیدہ ہو, سنی سنائی باتوں پر نہیں, معاشرے کی پیروی نہیں کرنی ہے. کتنے معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے, اہل بیت کو فالو کرنا ہے, اور پھر عقل, عقل سلیم, اس کو فالو کرنا ہے. عزیزان گرامی, میں نے کہا پیغمبر کا یہ درس ہے اور یہ بچوں کو سکھائیں عقیدہ مضبوط کریں. ایک بڑھیا ان پڑھ ہے, کچھ پتہ نہیں, کبھی اسکول نہیں گئی بیچاری, وہ چرخہ چلا رہی ہے, دھاگا بنا رہی. رسول خدا نے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا, اصحاب کرام ساتھ ہیں, السلام علیکم, سلام کا جواب دیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, یا رسول خدا آپ نے کرم فرمایا, یہاں سے گزرے مجھ پر سلام کیا, خدا کو مانتی ہو؟ کہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اچھا, اگر خدا کو مانتی ہو تو اے مومنہ بتاؤ خدا کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اے اللہ کے پیارے رسول, یہ بیچاری کبھی مدرسے نہیں گئی,
اللہ,
یہ کبھی اسکول نہیں گئی, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں. بیچاری بڑھیا عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, مگر پیارے رسول فرماتے ہیں مجھے کوئی مسلمان, کسی مسلمان کا, ایسے مسلمان کا ایمان پسند نہیں جس کے پاس دلیل نہیں. عقیدہ وہ پسند ہے جس کے پاس دلیل ہو, ایمان وہ پسند ہے جس کے پاس دلیل ہو. جہاں دلیل نہیں وہاں حق نہیں ہے. دلیل, اور دلیل محکم, دلیل مضبوط. بڑھیا کہتی ہے, وہ چرخہ چلا رہی تھی نا, دھاگا, پہلے زمانے میں چرخے اس طرح سے لکڑی کے ہوتے تھے, چلاتی جا رہی تھی, ہاتھ روک دیے, کہا قبلہ میرے ماں باپ قربان, یہ دلیل ہے. پھر بھی رسول خدا مطمئن نہیں ہوئے, فرمایا نہیں, میرے اصحاب کو سمجھاؤ. تو نے اشارہ کر دیا میں سمجھ گیا, لیکن تو ان کو بھی بتا کیا تیری دلیل ہے. تو نے ہاتھ روک کر کہا کہ یہ دلیل ہے, میں سمجھ گیا, ان کو سمجھا. کہا سرکار میری جان آپ پر قربان, آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں چرخہ چلا رہی تھی, چل رہا تھا, جب میں نے ہاتھ روک دیے یہ رک گیا. تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا, تو یہ جو کائنات کا چرخہ چل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے پھر ڈوب رہا ہے, دن ہو رہا ہے پھر رات آتی ہے, پھر چاند آتا ہے, پھر ستارے آتی ہیں, یہ نکلنا سورج کا, یہ دن اور رات کا ہونا, یہ جو کائنات کا چرخہ چل رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ کوئی عظیم طاقت ہے جو اس چرخے کو چلا رہی ہے. وہی میرا رب ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی میرا رازق ہے, وہی میرا مالک ہے. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ دلیل, دلیل کے بغیر عقیدہ درست نہیں. عزیزو, اسی طرح سے بلیف, اپنے بارے میں بہت سارے لوگوں کا غلط عقیدہ ہوتا ہے. جو اللہ نے انسان کو چھپی ہوئی طاقتیں دی ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ کو اپنے بارے میں, اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غلط عقیدہ بلیو ہو, آپ کا پورا فیوچر برباد ہو جاتا ہے. اور باصلاحیت ترین لوگ غلط عقیدے کی وجہ سے, غلط بلیف کی وجہ سے ناکام ترین انسان بن جاتے ہیں. ایک خدا کے بارے میں عقیدہ درست ہو, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, قیامت, قبر, یہ سارے عقیدے درست ہونے چاہیے. اور اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے خود انسان کو اپنے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے. انشاءاللہ اس پر سائیکالوجیکلی بحث کریں گے. بہت سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ کانسیپٹ بلیف جو ہے ان کا اپنی ذات کے بارے میں غلط ہوتا ہے. اسی طرح سے اعمال کے بارے میں, اسی طرح سے آپ کا عقیدہ والدین کے بارے میں کیا ہے, غلط عقیدہ ہوتا ہے. وہ بوڑھے ماں باپ پر ظلم کر کے اپنی عمر بھی کم کر دیتے ہیں, آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. بیوی کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں، اگر بلیو غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، ہر چیز غلط ہوتا ہے. انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی، یہ ساری بحثیں ہم آئندہ گفتگو میں کریں گے. عزیز و بلی بہت بہت اہم ہے. اسی طرح سے عزادار ہے مولا حسین کی عزاداری، اشرا کیا یہ عزاداری ہے، یہ گریہ کیا عزاداری ہے. لیکن عزیزان گرامی، جب تک کہ عزاداری کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو امام زین العابدین کا عقیدہ ہو، ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عقیدہ ہے. اگر ذرہ برابر ہمارا عقیدہ امام سے ہٹ جائے، ذرہ سا اینگل ہٹ جائے، ہم جتنی عزاداری کریں ایک ذرہ خدا قبول نہیں کرے گا، امام حسین قبول نہیں کرے گا. شیطان پوری کوشش یہ کرتا تھوڑا سا اینگل بدل دو. نماز کے بارے میں اسی طرح سے، ذرہ سا ہمارا عقیدہ اگر درست نہ ہو ہماری نماز قبول نہیں ہے. عقیدہ عقیدہ بلیو بلیو یہ سب سے زیادہ اہم ہے. عزیزو یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ نجات ہے، بشرطے کہ ہم ویسے کریں جیسے امام زین العابدین نے کیا تھا، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا تھا. یہ نہیں کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہی ہم کریں، نہیں. عزیزو یہاں پر بہت ضروری ہے بلیو کو درست کریں. 100% بلیو سب سے زیادہ اہم ہے. اگر بلیو آپ کا عقیدہ درست ہے، عبادت درست ہے. بلیو درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مثلا اہل بیت نے کہا، معصومین نے کہا، جو صحیح عزاداری کرتا ہے، جو اہل بیت کے غم میں روتا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اس پر جنت واجب ہے. مگر شرط رکھی. کیا شرط رکھی؟ معرفت کے ساتھ روئے، معرفت کے ساتھ گریہ کرے. کئی مقامات پر فرمایا معرفت شرط اول ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، مثلا امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں آتے ہیں، ہزاروں کہتے ہیں 40,000 حدیث لکھنے والے جمع ہو گئے. اس وقت علم کا مرکز تھا، اہل سنت کے بڑے عالم بھی نیشاپور کے، حاکم نیشاپوری، جنہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح مسلم صحیح بخاری کے معیار پر، انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو ان بزرگوں نے نہیں جمع کی تھی. بہت علم کا مرکز تھا، 40,000 حدیث لکھنے والے ہیں. اور کہتے ہیں فرزند رسول، ہم ایسی حدیث سننا چاہتے ہیں جس کی روایت میں ذرہ برابر شک اور غمان نہ ہو، راوی مضبوط ہوں، حدیث مضبوط ہوں. ہاں سب نے ایک مرتبہ قلم تیار کیے. اب امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، اور امام زین العابدین نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام علی علیہ السلام سے سنا، اور امام علی علیہ السلام نے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اسے کہتے ہیں سلسلہ ذہبیہ، یہ سونے کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی غیر نہیں ہے، اول سے آخر معصوم ہی معصوم ہے. یہاں تک کہ اس روایت، ایسی روایت کے بارے میں امام حنبل کہتے ہیں صرف یہ جو نام ہے نا، امام رضا سے لے کر امام محمد مصطفی، سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی پاگل شخص کو یہ نام پانی میں دھو کے یا اس کی گردن میں ڈال دیں تو وہ انسان بالکل ٹھیک ہو جائے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. یہ سلسلہ ذہبیہ ہے عزیزان گرامی. اب آپ نے دیکھا اللہ اکبر کیا عظمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی سبحان اللہ. یہ اہل بیت، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنت واجب ہو گئی. سب نے لکھنا شروع کر دیا. اب بعض لوگ کہنے لگے کہ جناب جنت تو بہت آسان ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ امام نے نقاب الٹی، نورانی چہرہ انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ صلوات کی آواز بلند ہوئی، فرمایا بشرط و شروط ہو، لا الہ الا اللہ والا جنت میں جائے گا, مگر شرط اور شروط کے ساتھ. وانا من شروطھا, ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ولایت ہے.
سبحان اللہ.
عزیزان گرامی, یہ ساری احادیث جو کہتی ہیں عزاداری کریں تو آپ جنت میں جائیں گے, حسین کے غم میں روئیں جنت میں جائیں گے, بھی شرط و شروطھا معرفت کے ساتھ رونا ہے. معرفت اگر نہیں, مقصد حسین کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اور ہم نے عزاداری کی تو ہم پر جنت واجب نہیں ہوگی. مقصد حسین کیا تھا؟ میں نے عرض کیا, تاریخ اٹھائیں, مقتل اٹھائیں, خود وہ ظالم رو رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا. اہل بیت پوچھتے تھے, تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی تو تازیانے مارتے ہو, تم ہی نے تو میرے بابا کو قتل کیا. کہا, مجبور ہیں, آپ کے مصائب ایسے ہیں کہ خود بخود بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا, وہ جو قاتل تھے, ظالم تھے, وہ بھی اہل بیت کے مصائب پر بے ساختہ روتے تھے, نیت سے نہیں, کیونکہ مصائب ایسے ہیں. تو اللہ اکبر, رونا کافی اس وقت ہے, رونا مفید اس وقت تک ہے, رونے کا ثواب اس وقت ہے جب رونا معرفت کے ساتھ ہو. مقصد حسین کو سمجھیے. مولا حسین کا مقصد کیا تھا؟ جب مکے میں آئے مقصد بیان کیا, مدینے میں آئے مقصد بیان کیا, کیا مقصد بیان کیا؟ میں خرج تو میں اس لیے نکل رہا ہوں, لے اصلاح امت جدی, میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا امت ساری خراب ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں. کیا صرف یزیدی ٹولہ شراب پی رہا تھا؟ صرف یزیدی میوزک سن رہے تھے؟ صرف یزید کی دربار میں گانا ناچ عام ہو گیا تھا؟ صرف یزید شطرنج کھیل رہا تھا؟ بارے باقی تو سارے مسلمان حج میں تھے, سارے مسلمان نمازی تھے, سارے مسلمان روزے دار تھے, روزہ رکھ رہے تھے. مولا حسین, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں یزیدیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں, کسی روایت میں دکھا دیں, یہ نہیں کہا کہ میں یزیدیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا, میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نانا کی امت تو شراب نہیں پی رہی, نانا کی امت تو جوا نہیں کھیل رہی, مگر رسول خدا کے یہ فرزند کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا فلسفہ دینا چاہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اصلاح ان کی نہیں, کہ یزید جیسا ظالم شرابی بیٹھا ہوا ہے, مگر یہ ڈر کی وجہ سے امر بالمعروف چھوڑ رہے ہیں, موت کے ڈر کی وجہ سے امر بالمعروف کو ترک کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, لہذا یہ اس جرم میں شریک ہیں. انبیاء کے مشن کو ناکام کرنے والے وہ مسلمان تھے جو بزدل تھے, امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. اور آج بھی معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں, کیوں ظالمین کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیوں گناہ بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا فرماتا ہے, حدیث قدسی میں خدا کا یہ کلام ہے کہ بزدل مسلمان سے خدا کہتا ہے, میں دشمن ہوں بزدل مسلمان کا. جو مسلمان تو ہے, کلمہ تو پڑھ رہا ہے, مگر بزدل ہے. بزدل سے خدا کہتا ہے, میں دشمن ہوں بزدل مسلمان کا, جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی بزدل ہے. کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ لیس بظالم شے, قرآن ہے, لیس بظالم شے, تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر تو نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, جب تک کہ خدا نہ چاہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت دینے والا وہ ہے, ذلت سے بچانے والا وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, حیات دینے والا وہ ہے, موت دینے والا وہ ہے, جب تک کہ وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان نہیں دے سکتی. مگر یہ بزدل مومن امر بالمعروف نہیں کرتا, اس لیے کہ ڈرتا ہے کہ یہ مجھ پہ ظلم کر دے گا, یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر دے گا, یہ مجھے مار دے گا. یہ بزدل, حدیث ہے کہ خدا کہتا ہے میں دشمن ہوں بزدل مسلمان کا. مسلمان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو تو بزدلی نکل جاتی ہے. عزیز و انبیاء کے مشن کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا, تو ظلم بڑھتا چلا گیا, ظالم مضبوط ہوتا چلا گیا. دیکھیے امام حسین کا میسج کیا ہے, مقصد کیا ہے. کیا امام حسین نے شہادت اس لیے دی کہ ہم صرف روتے رہے؟ کہ یہ مقصد تھا, روتے تو ہم اپنی قبر کو بنانے کے لیے. روتے اپنی ایمان کو بڑھانے کے لیے, روتے محبت اہل بیت بڑھانے کے لیے. مقصد امام حسین یہ نہیں ہے, ہر امام نے بتایا ہے. مقصد امام حسین کو سمجھ کے آپ روئیں تو یقیناً جنت ہی جنت ہے. مقصد امام حسین کیا ہے, ہر زیارت میں ہے, زیارت عاشورہ میں ہے, زیارت وارثہ میں ہے, زیارت جامعہ میں ہے. ہر امام کی زیارت پڑھنے جاتے ہیں, جس امام کی زیارت پڑھنے جائیں یہ لفظ آپ کو ملیں گے, کیا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں, آپ کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ نماز قائم رہے اور زکاۃ قائم رہے اور امر بالمعروف زندہ ہو جائے اور نہی عن المنکر زندہ ہو.
سبحان اللہ.
امر بالمعروف کیا ہے, کہ جہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے, خلاف قرآن ہو رہا ہے, ہم پر واجب ہے کہ امر بالمعروف کریں. کیوں نہیں کرتے, مربل حرام ہے یا نہیں, ہاں جی ہے, کیوں نہیں کرتے, ڈر خوف کی وجہ سے. یہی خوف امام حسین علیہ السلام نکالنا چاہتے تھے, اور الحمدللہ ان قربانیوں نے رنگ دکھایا. آپ دیکھیے کربلا سے یہ قافلہ چلا, کتنے شہر کے مومنین اٹھے اور انہوں نے اٹیک کیا ہے اس لشکر یزیدی پر, ایک نہیں بلکہ کئی شہر کے. وہ بزدلی ختم ہو گئی, وہ خوف ختم ہو گیا. اور میں نے عرض کیا کہ جتنے علماء ہیں شیعہ سنی ہر زمانے میں انہوں نے امر بالمعروف کیا ہے, اسی لیے آج حلال سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہے, آج حرام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. کتنے علماء اہل سنت کے فقہی امام ہیں, تاریخ اٹھائیے, انہوں نے تازیانے کھائے ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, مگر حلال سرکار رسالت امام کو حرام قرار نہیں دیا. اور ہمارے کتنے علماء شہید ہو گئے, مگر یہ نہیں کہ فتویٰ بدل دیں, حلال سرکار رسالت امام کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں. دیگر مذاہب میں آج حرام کی پہچان نہیں رہی, آج منکر کی یعنی حرام کی پہچان نہیں رہی, کیونکہ علماء نے امر بالمعروف کا حق ادا نہیں کیا. عزیزان گرامی, لہذا اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہو جائے, تو لازم ہے کہ ہم امر بالمعروف کو زندہ کریں. امر بالمعروف, لوگ ڈرتے کس سے, کہ جناب لوگ خلاف ہو جائیں گے, تو لوگ انبیاء کے بھی خلاف ہو گئے تھے.
بے شک.
امر بالمعروف, ایک ظالم ہے اس کے خلاف نہیں بولتے. ایک مثلا تبلیغ کرنے گئے جناب, جس نے بلایا تھا وہ شراب کی دکان بیچ رہا ہے, اگر میں نے امر بالمعروف کیا تو یہ اگلی مرتبہ بلائے گا نہیں.
سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ.
سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ. جی ہاں, تو اب آپ نے دیکھا یہ خوف ہے نا, یہ خوف ہی امر بالمعروف کی رکاوٹ ہے. یا کوئی بدعت ہے کسی میں جو قرآن کے خلاف کوئی عمل ہے, مثلا یہی تفرقہ بازی کہاں سے چلتی ہے. الحمدللہ آج ہم اتحاد بین المسلمین کا پروگرام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ایسے لوگ آتے ہیں شیعوں میں بھی سنی میں, ایسی بات کرتے ہیں دوسرے فرقے کے خلاف. شیعوں کے کچھ ایسے, سنیوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں, وہ جناب سنیوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اور کچھ مجمع کے ایسے لوگ انہیں واہ 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 کرتے ہیں. عزیزو, یہ فرہنگ قرآنی نہیں شیطانی ہے, اس فرہنگ کو مٹائیں, کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا کے خلاف ہے, مولا علی کی سنت کے خلاف ہے, پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے, ہمارے سارے اماموں کی سنت کے خلاف ہے. مگر یہ سستی شہرت کا حاصل کرنے والے کیوں یہ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پیسہ زیادہ ملتا ہے, مس گائیڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے متاسفانہ افسوس سے کہنا سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ کہ فرہنگ ہماری قرآنی ہو جائے, جلسے ہمارے قرآنی ہو جائیں, کلچر ہمارا قرآنی ہو جائے. اگر کوئی بھی اپنی سستی شہرت اور اپنے ریٹ کو بڑھانے کے لیے, فیس کو بڑھانے کے لیے کسی فرقے کے خلاف بولتا ہے, تو مجمع میں جرت ہونی چاہیے, بانی مجلس میں جرت ہونی چاہیے, جوانوں میں جرت ہونی چاہیے کہ جناب اس وقت یہ وقت کا تقاضا اتحاد بین المسلمین کے ہے. اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آپ قرآن کے خلاف واعتصموا بحبل اللہ جميعا کے خلاف بول رہے ہیں, مگر جرات نہیں ہے آج. عزیزو, یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ کیوں دشمن فائدہ لے رہا ہے, کیوں ہم ڈر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نہیں, وہ بھی راضی ہو جائیں, یہ بھی راضی ہو جائیں, دونوں گروہ راضی ہو جائیں. مثلا ایک گروہ بدعت کر رہا ہے مگر ہم نہیں روکتے, کیوں, وہ طاقتور ہے. دوسرا گروہ بیچارہ صحیح کر رہا ہے, اس کی سپورٹ بھی نہیں کرتے. عزیزو, ہم سمجھتے یہ کامیابی ہے کہ سب ہم سے خوش ہوں. اگر یہ کامیاب انسان ہے تو نعوذ باللہ, اگر آپ لوگوں نے یہ معیار بنائے تو بلیو غلط ہے. جب عقیدہ غلط ہے سارا عمل غلط.
اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کریں گے لوگ گالیاں دیں گے، امر بالمعروف کریں گے لوگ سارے نہیں مانیں گے، امر بالمعروف کریں گے لوگ مخالفت کریں گے، امر بالمعروف کریں گے ہم کامیاب انسان نہیں کہلائیں گے، تو بلیو ہی غلط ہے. پھر تو مولا علی کو بھی آپ کامیاب نہ مانیں، نعوذ باللہ، کیونکہ مولا علی پر 70 سال تک لوگوں نے لعنتیں کی. تاریخ اٹھائیے، بنی امیہ نے 70 سال مولا علی کو گالیاں دیں. بتائیے مولا علی میں کوئی عیب تھا؟ مولا علی میں کوئی نقص تھا؟ مولا علی میں ایک ذرہ چیلنج کے ساتھ کوئی ماں کا لال دکھائے کہ ذرہ برابر نقص ہو؟ دنیا میں ایسا کوئی عابد نہ تھا، دنیا میں ایسا کوئی زاہد نہ تھا، دنیا میں ایسا کوئی مجاہد نہ تھا، دنیا میں ایسا حافظ قرآن نہ تھا، دنیا میں ایسا عاشق رسول نہ تھا، دنیا میں ایسا محبوب رسول نہ تھا، پھر بھی لوگوں نے 70 سال مولا علی کو گالیاں دیں. وجہ کیا؟ امر بالمعروف کرتے تھے، ظالم کو ظالم کہتے تھے، اور جو منکر کرتے تھے، حرام کرتے تھے، انہیں سزا دیتے تھے، کبھی تازیانے، کبھی ان کے ہاتھ کاٹتے تھے. عزیزوں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو علی والا راستہ اختیار کریں، نہ منافقت کا راستہ. یہ بلیو غلط ہے کہ سب راضی ہو جائیں. عزیزو، سب راضی تو خدا سے بھی نہیں ہوں گے، سب راضی تو انبیاء سے بھی نہیں ہوئے، اور سب راضی آپ انسان کر نہیں سکتے. یہ خدا اہل بیت نے فرمایا، جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی تو کہا تو انسانوں کو راضی نہیں کر سکتا، اس چکر میں پڑی نہ. یہ بلیو غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. امام منع کرتے، یہ غلط عقیدہ ہے. تو لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا، لوگوں کی زبانوں کو نہیں روک سکتا. لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی، لوگوں نے حضرت یوسف پر تہمت لگائی، لوگوں نے حضرت ایوب پر تہمتیں لگائی. جب نبیوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں کیا چھوڑیں گے؟ تو اس کے غم میں کہ لوگ تجھے گالیاں دے رہے. مولا علی جیسی ہستی پر 70 سال تک گالیاں پڑتی رہیں، تو لوگوں کی فکر مت کر، تیرا عمل غلط ہو جائے گا کیونکہ بلیو غلط ہے. تو صرف اللہ کو راضی کر اور محمد و آل محمد کو، تو یقیناً تیرے سارے کام ہو جائیں. اللہ کو راضی رکھنا آسان ہے، محمد و آل محمد کو راضی رکھنا آسان ہے، انسانوں کو راضی نہیں رکھ سکتے. یہ منافقت ہو جائے گی کہ جناب اس کو بھی راضی رکھیں، اس کو بھی راضی رکھیں. صرف اور صرف اس وقت ہم حقیقی مومن بنیں گے جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ بس خدا راضی ہو جائے، محمد و آل محمد راضی ہو جائے.
کیونکہ
بس معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد ایک وہ بھی ہفتے وارانہ پروگرام ہے، لہذا معذرت کے ساتھ سامعین ناظرین سے اجازت لیں گے کہ کیونکہ یہ ہفتے وار پروگرام چل رہے تھے کہ بیچ میں عشرے کا پروگرام شروع کیا گیا، اور جیسے کہا گیا کہ جن جن امام بارگاہوں میں پاکستان میں آپ لوگ جو ہیں ڈش کے ذریعے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور امام بارگاہوں کو بھی بتائیں یہ فریکوینسی، جیسے کوئٹہ میں اور سندھ میں، کراچی میں، سکھر میں، لاہور میں، فیصل آباد، تو جو اور امام بارگاہ ہیں، کیونکہ وہاں پر یہی شکایت ہے کہ کیبل والے اکثر مذہبی پروگرام نہیں چلاتے، تو آپ لوگ یہ کریں کہ نیٹ ورک بنائیں کہ یہ فریکوینسی سارے امام بارگاہوں کو دے دیں تاکہ ہر محلے میں یہ ہدایت کا پیغام پہنچے، اور سب مل کر انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں. اس سے پہلے بھی بتایا تھا میں نے 2 مرتبہ کہ یہ واقعاً ان علماء کی خدمات ہیں، مومنین کی خدمات ہیں، مولانا عدیل صاحب، مولانا عبدی صاحب، اور 1 سال سے زیادہ الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے. آپ الحمدللہ پاکستان یہ آ رہا ہے، سب آپ لوگ حصہ لیں، سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے آپ ان کے ممبر بن سکتے ہیں. اس وقت آپ تبلیغی تعلیمی کمیٹیاں بنائیں اور اپنے اچھے اچھے پروگرام آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. جیسے آج بھی کوئٹہ کے مومنین نے فون کیا تھا کہ انہوں نے وہ کلپیں تیار کی ہیں، لیکن لائیو ہم یہاں سے نہیں دکھا سکتے اس وقت، بلکہ بریڈ فورڈ میں یہ ممکن تھا، لیکن وہاں کچھ سفر کی مشکلات تھیں، تو 2 پروگرام کرنے کے بعد اب ہم یہاں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اگر یہ کلپس ہمیں بھیج دیتے ہیں تو انشاءاللہ بعد میں ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں لائیو بھی یہ پروگرام دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت قریب اس سے آپ استفادہ کریں گے، بہت زیادہ استفادہ ہوگا انشاءاللہ. 24 گھنٹے آپ مسجد میں یہ چلا سکتے ہیں، امام بارگاہ میں، نہ اس میں کوئی حرام چیز ہے، نہ کوئی اس میں حرام سلسلہ ہے، یہ سارا قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، نہج البلاغہ سنیں گے، بہت سارے
علم میں آپ کے اضافہ ہوگا اور غلط فہمیاں بہت دور ہو گئیں. کئی ہمارے جو دوست اہل سنت ان کے ذہنوں میں یہ تھا, شیعوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا تھا, الحمدللہ وہ دور ہو چکی ہیں. اور یہ اتحاد بین المسلمین کا جو سلسلہ ہے اب آپ دیکھیے, یہ بھی ہدایت نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اور تقویت دی جائے گی کہ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حصہ لیں اور اس میں شرکت کریں, اور ہر اعتبار سے مجلس بھی آپ اسپونسر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور ہدایت ٹی وی کو بھی تقویت ملے گی. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے مرحومین کے لیے جب فاتحہ پڑھے گی, آپ گھر میں مجلس کرائیں گے, کتنے لوگ آئیں گے, 1,000, 2,000, 5,000, لیکن یہ لاکھوں لوگ, 120 نہیں معلوم اس سے بھی زیادہ ممالک میں یہ ٹی وی جا رہا ہے, لاکھوں لوگ آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, اور خود ٹی وی کو بھی تقویت ملے گی, اور جتنی ٹی وی کو تقویت ملے گی اتنا انشاءاللہ مذہب محمد و آل محمد کی تبلیغ اور بڑھے گی, اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل ہوگی. میں نے عرض کیا تھا دو چیزیں ہیں, امام نے آخری خط میں یہی لکھا, اگر مسلمین مومنین متحد ہو جائیں اور متقی ہو جائیں تو میرے ظہور میں کوئی دیر نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ پھر کل ہم حاضر ہوں گے. مصائب کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ ہفتے وارانہ ہے اور وہ لوگ بھی ان کے انتظار میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. التماس دعا, فی امان اللہ, خدا حافظ, السلام علیکم. یا